السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بیجت بھی آپ سے مخاطب ہے. معذرت کے ساتھ میری آواز کچھ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن بتانا یہی ہے کہ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. تو نکہت، سب ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور مجھے آپ کی آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو زکام ہے اور آپ کی طبیعت ناساز ہے. تو بالکل اپنا خیال رکھیں اور ہم کوشش کریں گے آپ کے پروگرام میں زیادہ تنگ نہ کریں.
آج بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو سننے والوں کے لیے رپورٹیں ہیں ان کی ایک مختصر تفصیل اور تعارف اس طرح سے ہے. اسلامی ملکوں کی تنظیم یعنی او آئی سی کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا 40واں اجلاس 1 اور 2 مارچ کو ابوظہبی میں ہوا تھا. اس اجلاس میں کشمیر کے بارے میں ایک قرارداد کی منظوری دی گئی. امریکی ماہرین اس قرارداد کے اثرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں رپورٹ پیش کریں گے. پھر امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کو آج کل کچھ دشوار صورتحال کا سامنا ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں حزب مخالف پارٹی ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، اور حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سابق وکیل کی کانگریس میں شہادت کے بعد ارکان صدر کے مالیاتی امور اور دوسرے معاملات پر چھان بین کے لیے غور کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. پھر آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی سلیکون ویلی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ٹیکنالوجی کی کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی یا ادارے کا نام لیجئے جس کا تعلق سلیکون ویلی سے کسی نہ کسی اعتبار سے نہ رہا ہو. ایک اور اہم بات یہ کہ سلیکون کی اس دنیا میں خواتین اور وہ بھی تارک وطن خواتین کی بڑی خدمات ہیں، تفصیل بتائیں گے. تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد میں نکہت کے پاس. جی نکہت، بتائیے گا آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیں کیا سنوا رہا ہے.
شکریہ بہجت جی. ریڈیو نیوز نیٹورک سے جو رپورٹس ہم پیش کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے. 17 سال سے افغانستان میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کا عمل جاری ہے، تاہم ابھی تک دونوں جانب سے جنگ بندی کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا گیا. البتہ حالیہ دنوں میں اس حوالے سے کچھ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. اس پر افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کی آرا پر مبنی انٹرویو آپ کو ہم سنائیں گے. اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے انیمیا کے مرض کے حوالے سے. اس کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. ہر سال موسم سرما میں سوات میں برف باری کے موسم میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف مقامی لوگ شرکت کرتے ہیں بلکہ ملک کے دیگر حصوں سے سیاحت کے لیے آئے ہوئے لوگ بھی اس سے خوب محظوظ ہوتے ہیں. اس سال منعقدہ سپورٹس فیسٹیول کا احوال بھی آپ کو ہم سنوائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ. پروگرام میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شروعات کریں گے او آئی سی کی رپورٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں پاکستان کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. خبر کچھ یوں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ کریک ڈاؤن میں اب تک 121 افراد کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومتوں نے 182 مدارس، 134 اسکول، 5 کالج، 163 ہسپتال، 184 ایمبولنس اور 8 دفاتر بھی تحویل میں لے لیے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قلعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، صوبوں کے ساتھ وزارت داخلہ مل کر کام کر رہی ہیں. سندھ میں بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور قلعدم تنظیموں کے زیر انتظام 56 مدارس، اسکولوں اور ہسپتالوں کو تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ گلشن اقبال کراچی میں مدرسے کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اسکولوں اور مدارس کو محکمہ اوقاف کی 6 رکنی کمیٹی نے تحویل میں لیا. اس سے قبل وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے بھی قلعدم تنظیموں کے زیر انتظام مساجد اور مدارس کا کنٹرول سنبھالا تھا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد افراد کو بھی حراست میں لیا تھا. تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے پروگرام کی پہلی رپورٹ کی جانب، جس میں بات ہو رہی ہے 1 مارچ اور 2 مارچ کو ہونے والے او آئی سی کے اجلاس کے حوالے سے، جس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی تھی. اس بارے میں ہم مزید تفصیلات بہجت سے جانیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ پاکستان نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، تاہم انہوں نے احتجاجاً بھارت کی وزیر خارجہ کو مدعو کرنے کے تناظر میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو رپورٹ کی ہم مزید تفصیلات بہجت سے جانیں گے.
بہت شکریہ نگہت. اسلامی ملکوں کے تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا یہ 46واں اجلاس تھا جو 1 اور 2 مارچ کو ابو ظہبی میں ہوا. اس میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے شرکت کی اور جس کی وجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کو مدعو کرنے پر متحدہ عرب امارات میں ہونے والی اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. وزیر خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ بھارت نہ تو OIC کا رکن ہے اور نہ ہی مبصر, اور اسی لیے ان کے بقول اس کی وزیر خارجہ کو اسلامی ملکوں کی تنظیم کے کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دینا مناسب بات نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کو OIC کے کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی. بھارت میں باسل کے OIC کے اجلاس میں بھارت کو پہلی بار مدعو کرنے کو نئی دلی کی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں. بھارتی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کو بھارت میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی اہمیت اسلامی دنیا میں تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے. OIC کے اسی اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر بھی ایک قرارداد منظور کی گئی. OIC نے بھارت پاکستان امن عمل سے متعلق ایک دوسری قرارداد میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی. قرارداد میں عالمی سطح پر مسلمان اقلیت کا ذکر کیا گیا اور اس میں بھارتی حکومت سے اپیل کی گئی کہ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر اس کی تعمیر نو کی جائے. OIC کی یہ قراردادیں وزیر خارجہ سشما سوراج کے دورے کے ایک روز بعد منظور کی گئیں, جس میں انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے بارے میں تقریر کی. OIC میں منظور ہونے والی قرارداد سے بھارتی حکومت کو کچھ سبکی کا سامنا بھی ہوا. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے تو OIC کا ایک دیرینہ موقف ہے جو پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے, اور اجلاس میں وہی موقف اختیار کیا گیا. مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر اور جامع ہمدرد نئی دلی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر پروفیسر اشتیاق دانش وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر OIC کا ایک مستقل موقف ہے جو پاکستان کی حمایت کرتا ہے. ان کے مطابق وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہے اور دہشت گردی کے معاملے پر بھارت کے ساتھ ہے. اسی پس منظر میں امریکی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو کسی کی سفارتی کامیابی ہے اور نہ ہی کوئی ناکامی, کیونکہ OIC کی قرارداد کا کوئی اثر تو ہوگا نہیں. اصل بات امریکی تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے تو تمام تر کوششیں اسی جانب ہونی چاہیے. تو اس بارے میں انجم ہیرل گل نے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
OIC کی قرارداد کو بھارت میں کانگریس پارٹی نے مودی حکومت کی سفارتی ناکامی قرار دے کر خوب تنقید کی ہے. پاکستان بھی اسے اپنی سفارتی کامیابی قرار دے رہا ہے, جب سفارتی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے سابق امریکی معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرتھ سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بات کامیابی یا ناکامی کی نہیں ہے, اصل مسئلہ وہاں کشیدگی کم کرنا ہے. میرے خیال میں یہ معاملہ OIC میں کامیابی حاصل کرنے کا نہیں ہے. میرے نزدیک دونوں ملکوں کے لیے اس وقت اہم یہ ہے کہ وہ اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کریں, جو کہ اگر ایک جوہری جنگ نہیں تو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. میرے خیال میں دونوں ملکوں کو سفارتی کامیابیوں کی بجائے اس مسئلے کو آپس میں حل کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ماروین وائن بوم کا کہنا تھا کہ OIC کی قرارداد اپنے اندر وزن نہیں رکھتی, تاہم یہ پاکستان کے لیے ایک علامتی کامیابی ضرور ہے.
I see where it is a success for Pakistan which has not only gotten endorsement but has gotten.
میں دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کو کہاں کامیابی حاصل ہوئی, جو کہ صرف یہ نہیں کہ اس کے موقف کی توثیق ہوئی ہے بلکہ ایک ایسی توثیق ملی ہے جس کے بارے میں آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اسے خود پاکستان نے تحریر کیا ہے اور اسے OIC نے منظور بھی کیا ہے. میرے نزدیک حقیقت میں یہی حقیقت ہے. کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کی ایک بات سے بہت متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا,
I was very impressed with what Prime Minister Imran Khan said earlier, where he said that all big wars have been.
عمران نے کہا تھا تمام بڑی جنگیں اندازوں کی غلطی کی وجہ سے بڑھی تھیں. میرا بھارت سے سوال ہے کہ جس قسم کے ہتھیار اور اسلحہ ہمارے پاس ہے تو کیا ہم اندازے کی غلطی کا بار اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے بالکل درست بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشیدگیوں کے دوران غلط اندازے ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا OIC کی قرارداد سے کشیدگی میں کمی آئے گی؟ اس بارے میں ڈاکٹر ماروین کا کہنا تھا,
If anything, it only suggests that it could heat up this because now
اگر کچھ ہے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں مزید شدت آئے گی کیونکہ اب بھارت مدافعانہ انداز میں ہے کم از کم تعلقات عامہ کے حوالے سے اور بھارت اب پاکستان کو سزا دینے کے لیے مزید دباؤ محسوس کرے گا. دونوں ملکوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں کارل انڈرفرتھ کہتے ہیں.
And over the long term, I think what Pakistan must do is to take action to see that those groups like Jaish-e-Mohammed and
طویل مدت کے لیے پاکستان کو لازماً یہ کرنا ہے کہ وہ جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں کے خلاف کاروائی کرے تاکہ انہیں دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے پاکستان میں مضبوط ٹھکانہ حاصل نہ ہو سکے اور بھارت کو اس کے عوض سچے انداز میں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے جموں اور کشمیر میں صورتحال کو کشمیری عوام کے لیے جابرانہ نہ بنایا جائے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو جناب, او آئی سی کے بارے میں بات ہوئی تو اب چلتے ہیں ہم نگہت امان کے پاس, جو ہمیں بتائیں گی افغان بات چیت کے بارے میں, امن عمل کے بارے میں. افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. طالبان ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ دوحہ میں طالبان اور امریکی وفد کے درمیان جاری بات چیت کے دوران زیر غور معاملات انتہائی نازک اور حساس ہیں اور جس پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیش رفت کی گئی ہے. تاہم طالبان کے ترجمان نے یہ بھی وضاحت کی کہ دوحہ میں ابھی تک ہونے والی بات چیت کے دوران کسی مجوزہ سمجھوتے یا کسی دستاویز کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. انہوں نے ان اطلاعات کو کیا سا رائے قرار دیا کہ دوحہ مذاکرات کے دوران بعض دیگر امور پر بھی بات چیت ہو رہی ہے, تاہم طالبان ترجمان نے ان امور کی کوئی وضاحت نہیں کی. دوسری طرف امریکہ کی طرف سے دوحہ بات چیت سے متعلق تحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. امریکہ طالبان پر افغان تنازع کے حل کے لیے عارضی جنگ بندی اور طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر زور دے رہا ہے, تاہم طالبان ان مطالبات کو مسترد کرتے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگرچہ بات چیت سست روی سے جاری ہے لیکن افغان تنازع کے حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں تعطل پیدا نہیں ہوا. ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی پس منظر میں رپورٹ تیار کی ہے افغان امن عمل کے بارے میں. آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت,
شکریہ بہجت. افغانستان میں جو 17 سال سے جنگ جاری ہے اس کے خاتمے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, اور حالیہ دنوں میں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا قطر میں ایک مرتبہ پھر افغان طالبان اور امریکی نمائندوں کی ملاقات ہوئی. ترجمان جو ہے طالبان کے ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان جاری ہوا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ قطر میں امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والے مذاکرات میں افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا پر بات ہوئی, جبکہ دوسرا نقطہ افغانستان کی سرزمین کو دوسروں کی جنگ میں استعمال نہ کرنا شامل تھا. ترجمان طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذکورہ دو نکات پر گفتگو ہوئی, تاہم ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے کیونکہ دونوں مسائل کی نوعیت انتہائی حساس ہے. دوسری جانب جو نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان وفد سے امریکی ٹیم افغان عمل پر گفتگو کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم کی قیادت ازل میں خلیل زاد کر رہے ہیں, چاہتے ہیں افغان امن معاہدہ جلد پا جائے. امریکی صحافی کے سوال پر انہوں نے طالبان کو دہشت گرد قرار دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے امن عمل پر کوئی اثرات پڑے. ان کا یہ کہنا تھا کہ امن گفتگو کے دوران افغان عوام کی امنگوں اور تشویش کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. یاد رہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں گزشتہ 17 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ اور افغانستان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں امن کا قیام ہے. امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا کا بھی اعلان کر رکھا ہے, جبکہ طالبان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ افغان طالبان افغانستان سے داعش کا چند دنوں میں خاتمہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو کچھ ہم نے بات کی افغانستان میں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے. تو آپ بھی بخوبی جانتی ہیں بہجت, کیونکہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری جانب طالبان کی جانب سے دہشت گردانہ کاروائیاں, ان کا بھی سلسلہ جاری ہے جس میں نہ صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ عام شہری بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. دوسری جانب سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے بھی حملے جاری ہیں. امریکہ اور طالبان کے مابین جاری مذاکرات اور اس کے نتائج کے حوالے سے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کیا رائے رکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے تفصیلی گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات کے مراحل پر، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی مائک پمپیو صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ ابھی تک مذاکرات میں اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان پیچیدگیوں کی نوعیت کیا ہوگی؟
یہ مذاکرات خفیہ ہیں اور اس میں کافی باتوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح زلمے خلیلزاد نے بھی کہا تھا کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم فی الحال افشا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ جو جن کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاء ہوگا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو ایک جو وعدہ تھا وہ امریکہ نے کیا کہ وہ نکل جائیں گے، طالبان نے کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ جو دو فیصلے ہوئے تھے اس کے اوپر میرے خیال میں انہوں نے اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ انخلاء کب تک ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کس طرح کی ضمانتیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ پیچیدگی میرے خیال میں ہے، اور پھر جو اس کے علاوہ باتیں ہیں وہ جو امریکہ کے دو مطالبات ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت سے مذاکرات کریں، اور دوسری بات یہ کہ وہ فوری جنگ بندی کا اعلان کریں۔ اور طالبان اس سال اپنے جو موسم بہار میں ہر سال ایک نئی جنگی کمپین شروع کرتے ہیں اس کو روک دیں، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ اور طالبان کے اپنے مطالبات ہیں، وہ فی الحال جنگ بندی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی تب کریں گے جب انخلاء شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے جو گوانتانامو میں ہیں، باگران میں ہیں، امریکہ کی قید میں ہیں، اور اس کے علاوہ افغان حکومت کی قید میں ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو رہنما ہیں ان کے نام یو این سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ میں لکھیں تو ان کو نکال دیا جائے۔ افغانستان کے آئین کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا تو ان سے مشورہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس طرح کی ابھی یہ معاملات ہیں جو طے ہونا باقی ہیں۔
تو رحیم اللہ صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ امریکہ کا یہ مطالبہ کہ ابھی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھ جائیں، تو طالبان کو بنیادی طور پر اعتراض کیا ہے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے میں؟
دیکھیں، وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی تھی افغانستان میں، یہ ان کو ہٹا کر بنائی گئی تھی، یہ امریکہ کا قبضہ ہوا، افغانستان کے اوپر حملہ ہوا بلا جواز، کیونکہ اس میں افغانوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا 9/11 کے حملے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنائی گئی افغانستان میں، یہ جو ہے بزور قوت بنائی گئی، تو وہ اس حکومت کو اصولی طور پر نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انتخابات ہوئے وہ غیر ملکی فوج کی موجودگی میں ہوئے تو وہ صحیح جمہوری انتخابات، یہ ان کی دلیل یہ ہے۔ اور اس کا ابھی ایک حل نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے زلمے خلیلزاد نے بھی بڑی کوشش کی ہے، اور وہ کافی پر امید ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ مل کر ایک مذاکراتی ٹیم بنائیں، اور وہ پھر طالبان سے مذاکرات کریں۔ ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو اعتراض ہے طالبان کا کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ تو حزب مخالف کے 38 اہم رہنماؤں سے جنوری میں ماسکو میں بات چیت کر چکے ہیں، ان سے ملنے میں طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف افغانستان کی حکومت کا نام نہ استعمال کیا جائے۔ تو اس طرح کا اگر ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے مل کر جو بھی طالبان مخالف قوتیں ہیں، اور وہ طالبان سے بات کرے، تو میرے خیال میں شاید وہ بات ممکن ہوگی اور پھر کچھ بات آگے بڑھے گی۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے آنے والے انتخابات تک کوئی سیٹل ہو جائے گا، معاملے میں کوئی کہیں پیش رفت ہو جائے گی؟
میرے خیال میں زلمے خلیلزاد کا اور امریکہ کا تو یہی ہدف ہے کہ انتخابات چونکہ 20 جولائی کو ہوں گے، اس سے پہلے اگر کوئی معاملات طے ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا، اگر طے نہیں ہوتے تو یہ بھی ممکن ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرا دیا جائے۔ میرے خیال میں جو امیڈیٹ ہدف ہے امریکہ کا، اس کے اتحادیوں کا، وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی اس میں بہار کی نئی جنگی کمپین شروع نہ کریں، یہ ایک اچھا اعتماد سازی کا اقدام ہوگا اور طالبان جو ہیں وہ یہ دکھا سکیں گے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو.
رحیم اللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.
شکریہ.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو آپ کو دلچسپ رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں اگلی رپورٹ ہم پیش کریں گے امریکہ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کون نے کانگریس میں شہادت دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کو نسل پرست جعلی شخص اور دھوکہ باز قرار دیا, جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں مائیکل کون کے بارے میں کہا کہ وہ غلط بات کرتے ہیں اور انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہے. صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کون نے ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ ان کے پاس روس کی براہ راست مداخلت کا کوئی ثبوت تو نہیں, لیکن انہیں اس بارے میں شبہات ضرور رہے ہیں. کون کی شہادت 6 گھنٹے تک جاری رہی تھی, جس میں انہوں نے لگ بھگ ایک دہائی تک صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل کی حیثیت سے گزرے واقعات کی تفصیلات بتائیں. ہاؤس کی نگران کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹک کانگریس میں الیجا کمنگز کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں مائیکل کون نے سچ بولا. انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی وکالت کرتے رہے ہیں اور بہت سے ایسے وکلاء کی نمائندگی کرتے رہے ہیں جو کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے اور جوں وہ گواہوں کے بیانات کا بغور مشاہدہ کرتے رہے ہیں. اس اعتبار سے ٹرمپ انتظامیہ کو آج کل دشوار صورت حال کا بھی سامنا ہے اور امریکی نمائندگان میں مائیکل کون کی سماعت کے بعد صدر کے مالیاتی امور اور کچھ دوسرے معاملات پر چھان بین کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں اکثریت کے حامل ڈیموکریٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مالی امور اور انتخابی مہم کے دوران روس سے ان کے روابط کی چھان بین سے متعلق دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کون کے قانون سازوں کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کے بعد فی الحال اسپیکر نینسی پلوسی صدر کے مواخذے کی گفتگو کے خلاف خبردار کریں گے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ ہے جس کی تفصیل پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے سابق وکیل نے بڑے ڈرامائی انداز میں بیان دیا تھا.
انہوں
نے کہا وہ ایک نسل پرست دغا باز اور دھوکے باز شخص ہیں. اور اس کے بعد ایوان میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے اندرونی حلقے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دستاویزات کے حصول کی مسلسل درخواستیں دیں. تاہم ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ان دستاویزات کا تعلق جزوی طور پر صدر ٹرمپ اور ان کے وائٹ ہاؤس سے وسیع پیمانے پر جوڈیشری کے صرف نظر سے ہے اور یہ صدر کے مواخذے کی کوشش نہیں ہے. ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں,
امپیچمنٹ از اے ڈیوائسیو ایشو ان آور کنٹری اینڈ لیٹ اس سی واٹ دی فیکٹس آر واٹ دی لا از.
مواخذہ ہمارے ملک میں تفرقہ پیدا کرنے والا معاملہ ہے, چنانچہ دیکھتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے اور صدر کے رویے کیا ہیں. پلوسی صدر کی انتخابی مہم کے دوران روس سے روابط کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ آنے تک محتاط رہنے پر زور دے رہی ہیں. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہڈک کہتے ہیں,
ڈیموکریٹس ہیو سکریمڈ ایٹ دی ٹاپ آف دیئر لنگز دیٹ دی انٹیگریٹی آف دی ملر انویسٹیگیشن ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام پریزیڈنشل انٹرفیئرنس اور اذر ٹائپس آف انٹرفیئرنس. ڈیموکریٹس
پوری طاقت سے اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ملر کی تحقیقات کی ساکھ کو صدارتی اور دیگر ریپبلکن مداخلت سے محفوظ ہونا چاہیے. چنانچہ میرے خیال میں اس رپورٹ کا انتظار کیے بغیر مواخذے کی کاروائی کرنا ڈیموکریٹس کی جانب سے بالکل منافقانہ عمل ہوگا, جبکہ کون کے بیان سے قانون سازوں کو ٹرمپ کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزیوں کا ایک وسیع تصور مل گیا ہے. اس بارے میں وسیع شہادت موجود ہے کہ وہ کسی اور بات کے لیے موقف نہیں اپنائیں گے سوائے اس کے کہ جو انہوں نے پوشیدہ رکھا وہ محفوظ رہے. میرا مطلب ہے وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے. ڈیموکریٹس کو یہ ادراک ہے کہ آج کی تند سیاسی فضا میں مواخذے کے معیارات بہت اونچے ہوں گے. ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیمی ریسکن کا کہنا ہے
There was a time when we would have thought it impeachable for the president to be directing crimes from the Oval Office and to be paying
illegal hush money. ایک وقت تھا جب ہم یہ خیال کرتے تھے کہ صدر کا اوول آفس میں بیٹھ کر جرائم کی ہدایات دینا، منہ بند رکھنے کے لیے رقم ادا کرنا اور انتخابی مہم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا مواخذے کے زمرے میں آتا ہے، تاہم اب ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ ریاست کے خلاف تھا یا نہیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے دستاویزات طلب کرنے کا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں آثار مل رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا یہ دعویٰ دم توڑ رہا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روس کے ساتھ کوئی ساز باز کی۔ ریپبلکن صدر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوین میکارتھی ایوان میں اقلیت کے لیڈر ہیں۔
From what I've seen and what we've investigated, it doesn't give me any pause whatsoever about this president.
جو میں نے دیکھا ہے اور جو ہم نے چھان بین کی ہے، اس میں جو بھی ہے صدر کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ آئندہ برس صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی ووٹنگ کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ ڈیموکریٹس کے لیے خطرات کافی ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہڈک کہتے ہیں
If Democrats seem too political, there is a risk that it will both alienate prospective voters in the middle.
لیکن اگر ڈیموکریٹس بہت زیادہ سیاست کر رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ یہ ایسے ممکنہ ووٹروں کو دور کر دے گا جو ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں، اور ساتھ ہی ڈیموکریٹس کے خلاف صدر کو مواد بھی فراہم کرے گا۔ لیکن اگر ٹرمپ کے اہل خانہ اور دیگر کاروباری رفقا دستاویزات کی درخواستوں کا جواب نہیں دیتے تو ایوان میں موجود ڈیموکریٹس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا اگلا قدم قانونی چارہ جوئی ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سات مارچ کو امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے دنیا بھر کی جن 10 جرات مند خواتین کو سالانہ انعامات دیے جا رہے ہیں ان میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی رضیہ سلطانہ بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ کی جانب سے سالانہ ایوارڈ ان خواتین کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران امن، انصاف، انسانی حقوق، صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنہیں اکثر ذاتی خطرات اور بے مثال قربانی کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے ان بجات میں مثالی حوصلے اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان ایوارڈز کی ابتدا مارچ 2007 میں ہوئی تھی۔ اب تک امریکی محکمہ خارجہ نے 65 ملکوں سے تعلق رکھنے والی 120 سے زائد خواتین کے نمایاں کام کو تسلیم کیا ہے۔ بیرون ملک واقع سفارتی مشن میں سے ہر ایک سالانہ اپنی تعیناتی کے ملک میں سے ایک حوصلہ مند خاتون کا نام تجویز کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں امریکہ کی سلیکون ویلی کی، جہاں ایپل، فیس بک اور گوگل کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ امریکی معیشت کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اسے، لیکن ان اہم امریکی برانڈز کے پیچھے 20 غیر ملکی خواتین نے بھی ویلی کی ٹیک ورک فورس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سین ہوزے کیلیفورنیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ڈینا مچل کی رپورٹ ہے جسے پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
پشپتال ہو سکتا ہے کہ سیلیکون ویلی کے کسی سی ای او کے لگے بندھے تصور پر پوری نہ اترتی ہوں۔ وہ خاتون ہیں، ماں ہیں اور پیدائشی طور پر امریکی شہری نہیں ہیں، لیکن وہ ان بہت سی خواتین میں سے ایک ہیں جو باہر سے یہاں آئیں اور اب ان کا ٹیکنالوجی میں کیریئر خوب پھل پھول رہا ہے۔ کمپنیاں روز بروز ان جیسی کارکنوں پر زیادہ انحصار کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
Silicon Valley is known for the entire world about like creating, building great products that millions of people, hundreds of millions of people use.
پشپا کہہ رہی ہے سیلیکون ویلی پوری دنیا میں معروف ہے۔ وہ ایسی زبردست مصنوعات تخلیق کر رہی ہے، بنا رہی ہے، جسے کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سمن سیلیکون ویلی کو اگر امیگرینٹ ویلی کا نام دے دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ دوسرے ملکوں سے امریکہ آنے والے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اور ان میں سے بہت سے کم وسائل والے گھرانوں سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ پشپا کہتی ہیں
Do you want to take this risk and move to a startup? Hey, you know what? I came here all the way.
وہ کہہ رہی ہیں میں نے بہت سوچا کہ کیا میں اثر نو اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کا خطرہ مول لینا چاہتی ہوں، اور میں نے سوچا کیوں نہیں، اور یہی چیز میری تحریک بنی۔ ویلی میں کمپیوٹر اور میتھمیٹکس کے شعبوں میں کام کرنے والی 80% کے لگ بھگ خواتین تارکین وطن ہیں، اور ان میں سے بیشتر بھارت اور چین سے امریکہ آئی ہیں۔ اینا لی برکلے اسکول آف انفارمیشن کی ڈین ہیں۔ وہ کہتی ہیں
کنٹریز لائک انڈیا اینڈ چائنا ویئر ویمن women's roles are often very subservient. Silicon Valley offers a pathway out. Engineering, in particular, is a pathway towards economic sustainability.
وہ کہہ رہی ہیں بھارت اور چین جیسے ملکوں میں جہاں خواتین کا کردار اکثر و بیشتر کم اہم یا ماتحت کا ہوتا ہے، سلیکون ویلی اسے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، خاص طور سے انجینئرنگ اقتصادی استحکام کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ غیر ملکوں سے آنے والی ان خواتین کی خاندانی زندگی بھی اپنے ساتھ کام کرنے والی امریکی خواتین سے مختلف ہے۔ اپنے کل وقتی کیریئرز کے باوجود ان میں شادی کرنے اور ماں بننے کا تناسب تقریباً دو گنا ہے۔ چین میں پیدا ہونے والی لنگ لنگ شی کہتی ہیں،
I think to Chinese families, the most important, they will never accept, no matter how successful, like my parents will not be happy, like, oh, you're a VP of engineer now, but you don't have a kid.
وہ کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے چینیوں کے لیے خاندان سب سے زیادہ اہم ہے، چاہے وہ کتنی بھی کامیاب کیوں نہ ہو۔ میرے والدین کی طرح وہ بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک خاندان بندے نہ دیکھیں، یعنی یہ کہ واہ آپ انجینئرنگ میں وائس پریزیڈنٹ ہیں لیکن آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن سامعین، والدین کی جانب سے محض دباؤ یا توقعات ہی نہیں بلکہ مدد بھی آتی ہے۔ ایشیائی خاندانوں میں بیٹی کے ماں بننے کے وقت لنگ لنگ شی کے کہنے کے مطابق والدین مہینوں بلکہ کئی بار پورے پورے سال اپنی بیٹی کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں۔ سلیکون ویلی انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی ریسرچر ریچل مسارو کہتی ہیں کہ اس طرح کی مدد ہی حقیقی فرق کی وجہ بنتی ہے۔
We'll get to those leadership roles a lot more quickly than their American-born peers who don't have the support that they need.
وہ کہہ رہی ہیں یہ خواتین امریکہ میں پیدا ہونے والی اپنی رفقائے کار کے مقابلے میں، جن کے پاس وقت ضرورت کوئی مدد موجود نہیں ہوتی، لیڈرشپ کا کردار کہیں زیادہ جلد حاصل کر لیتی ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ آج اس وقت ہمیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پاس جانا ہے جہاں نگہت ہمیں صحت کے شعبے سے ایک اہم رپورٹ سنوانے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا تعارف ہم ان سے سنیں اور تفصیل معلوم کریں، ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتے ہیں صحت کے شعبے سے۔ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ سے ایچ آئی وی کا مریض صحت یاب ہو گیا۔ جینیاتی تبدیلی کے ذریعے ڈاکٹروں نے مریض کی قوت مدافعت میں تبدیلی کی، جس کے بعد ہونے والی تفصیلی جانچ کے بعد مریض میں ایچ آئی وی کے کوئی شواہد نہیں پائے گئے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص تاریخ کا دوسرا شخص ہے جو جینیاتی تبدیلی کے ذریعے ایچ آئی وی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کو اب ایچ آئی وی کے علاج کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے 12 سال پہلے بھی ایچ آئی وی کے ایک اور مریض کو سٹیم سیل علاج کے ذریعے صحت یاب کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ڈاکٹر اور طبی محققین مسلسل اس طریقہ علاج کو دہرانے کی کوشش کرتے رہے، تاہم کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یوں سٹیم سیل سے ایچ آئی وی کے علاج کا یہ تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات میں مریضوں کی ہڈی کے گودے میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا۔ اب تک طبی ماہرین کا خیال تھا کہ ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ صرف سرطان کے مریضوں کے لیے کارگر ہوتا تھا۔ اس نئی تحقیق سے ثابت ہوا کہ اب یہ طریقہ علاج ایچ آئی وی سمیت دیگر امراض کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ تو جناب، یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں نگہت کے پاس، جو صحت کے شعبے سے ایک اور اہم بات ہمیں بتانے والی ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے خون کی کمی کا، جی نگہت تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ آج ہم بات کریں گے انیمیا یعنی خون کی کمی کے حوالے سے۔ یہ ایک مرض بھی، یا اس کو آپ کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہوموگلوبن یا خون میں سرخ ذرات کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہوموگلوبن خون کے ذرات میں آئرن والی پروٹین سے بھرا مادہ ہوتا ہے، جو کہ آکسیجن کو جسم کے خلیوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے خون میں ہوموگلوبن کم ہو جاتے ہیں تو اسے انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہیں. اس سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے. انیمیا چھوٹے یا بڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. معمولی بیماری میں غذا کے رد و بدل سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. زیادہ بیماری کی صورت میں ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہوتی ہے. علامات انیمیا کی شدت پر منحصر ہیں کہ کتنی تیزی سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. ہمارے نمائندے عرفان علی نے طبی ماہرین سے اس حوالے سے بات کر کے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے. رپورٹ کی تفصیلات سماعت فرمائیے.
انسان اور جانور دونوں کی زندگی کے لیے خون بہت اہم ہوتا ہے اور انسانی خون سرخ اور سفید خلیات پر مشتمل ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بھی خلیہ کم ہو جائے تو انسانی صحت متاثر ہوتی ہے. اسی طرح انسانی جسم میں سرخ خلیات کی کمی کو طبی ماہرین نے انیمیا کا نام دے رکھا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پیمز اسلام آباد کے شعبہ امراض خون کے ماہر ڈاکٹر تحسین انیمیا کو صرف بیماری ہی نہیں بلکہ ایک کنڈیشن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں.
انیمیا ایک بیماری کا نام نہیں, یہ ایک کنڈیشن ہے. مینلی ہمارے جو بلڈ ہوتا ہے خون, اس کے تین قسم کے خلیے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سفید خلیے جن کو ہم ڈبلیو بی سی کہتے ہیں, وہ انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد کرتے ہیں. پھر ہوتے ہیں پلیٹلیٹ جو ہماری بلیڈنگ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں, اور آخر میں آتے ہیں آر بی سی یا پھر لال خلیے جن کا کام ہوتا ہے باڈی میں آکسیجن سپلائی کرنا. جب ہماری باڈی میں یہ لال خلیے جن کو ہم آر بی سیز کہتے ہیں, یہ جب ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ہیموگلوبن کی مقدار بھی کم اس کے نتیجے میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو آکسیجن سپلائی ہوتی ہے وہ جسم کے اعضاء کو اور مختلف آرگنس کو جب نہیں پہنچتی تو اس سے پھر ان کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. اس سے مختلف جس سارے ہمارے کیونکہ اعضاء کو خون کی سپلائی کرنا, یہ پھیپڑے سے خون پھیپڑے سے جو ہوتا ہے خون میں آکسیجن شامل کی جاتی ہے اور پھر یہ سارے اعضاء کو پہنچتی ہے, تو جب سارے اعضاء کو پراپرلی اور ان کو آرگنس کو نہ پہنچے خون, اس کی وجہ سے پھر یہ مختلف آرگنس کا ڈس فنکشن اور یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
خون کی کمی سے ظاہر ہونے والے علامات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر تحسین کا کہنا ہے,
جب بیماری آتی ہے تو مریض کو یہ علامات آتی ہیں کہ وہ ایک تو تھکا تھکا محسوس کرتا ہے, ساتھ سانس پھولتا ہے اس کا, اور ساتھ دل کی دھڑکن ان کی تیز ہونے لگ جاتی ہے, اور ان کا رنگ پیلا ہونے لگ جاتا ہے, اور ساتھ ان کا جو ہونٹ اور زبان پھولنے لگ جاتے ہیں, ناخن ان کے دھنسنے لگ جاتے ہیں. اب یہ جو بیماری ہے یہ مختلف اور بیماریوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, جس طرح جو دل کے امراض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ, مطلب کہ جن کو کارڈیک فیلئر کا ہوتا ہے ان میں بھی یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو انیمیا ہو جاتا ہے. جو بیماری زیادہ عرصے تک رہے گی, جس طرح جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس میں بھی اگر زیادہ عرصے تک رہے اس میں بھی پھر ان کی کمی شروع ہو جاتی ہے. ساتھ گردے کا عارضہ ہو, جو پیشنٹ جن کے ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے گردے تھوڑے سے فیل ہونے لگ جاتے ہیں, ان میں بھی یہ انیمیا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ بیسیکلی خون وہ بنا نہیں سک رہے ہوتے اندر.
ڈاکٹر تحسین کے بقول ایک صحت مند انسان کے جسم میں خون کی مقدار 11 سے 15 گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتی ہے. ڈاکٹر تحسین ایک نارمل انسان میں خون کی کمی کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
اب مطلب کہ ان کی جو مین وجوہات ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, یا تو ہمارا جو جسم ہے وہ لال خون بنا نہیں رہا, یا تو پھر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اب جب بنا نہیں رہا ہوتا اس کے جو مین موٹی موٹی وجوہات وہ یہی ہوتی ہیں کہ یا تو آئرن کی کمی ہوتی ہے, وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے, اور یا پھر فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. اور جب ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے خون, ان میں وجوہات میں معدے کا السر بننا, جس کی وجہ سے معدے کے السر میں معمولی مقدار میں خون ضائع ہوتا رہتا ہے, یا تو پھر بواسیر کا مسئلہ جو عام طور پہ بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے, یا پھر ہمارے جو خواتین جن کو منتھلی سائیکل جن کے چل رہے ہوتے ہیں ان کے بھی جب ایکسٹرا بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ خون کی کمی درپیش آ سکتی ہے.
ڈاکٹر تحسین کہتے ہیں کہ متوازن غذا استعمال نہ کرنے والے افراد میں جسم کو درکار بہت سے ضروری عناصر کی کمی واقع ہو جاتی ہے, اس لیے ڈاکٹر تحسین جسم کو انیمیا سے بچانے کے لیے ضروری غذا کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں,
غذا میں اس کو مین چاہیے کہ اگر غذا کم کھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے انیمیا ہو گیا, تو اس میں اس کو سیب, دودھ, انڈا, یہ سلاد, پالک ہو گئے, اور گوشت کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, ساتھ یہ ڈرائی فروٹ بادام کا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ان میں جو ہوتی ہے آئرن, وٹامن B12, فولک ایسڈ ان خوراکوں میں کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ خون کا لیول بڑھ سکتا ہے.
ماہرین کے مطابق اس بیماری کی تشخیص ایک عام خون کے ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کی مدد سے ہو جاتی ہے. ماہرین خون میں آئرن کی شکایت ہونے والے افراد کو ہر 3 ماہ بعد ٹیسٹ کرانے کو لازمی قرار دیتے ہیں, جبکہ صحت مند خواتین کے لیے بھی سال میں کم از کم ایک بار آئرن کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. عرفان علی, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
اور آئیے اب زمین سے کچھ اوپر چلیں, سیارہ مریخ کی بات کریں. سیارہ مریخ پر سائنسی تحقیق میں مصروف امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا اور یورپی ادارے ای ایس اے کے جمع کردہ اعداد و شمار نے پہلی بار مریخ پر زیر زمین پانی کے نظام کی جیولوجیکل شہادتیں فراہم کر دی ہیں۔ جو فزیکل ریسرچ جرنل میں شامل ہونے والی اٹلی اور نیدرلینڈ کے محققین کے مطالعے کے حوالے سے تحقیق میں شامل ایک سائنسدان فرانسسکو سالس نے اپنی ایک ای میل میں لکھا کہ تحقیق کے نتائج سے پرانے ماڈل اور اسی طرح کے دیگر مطالعوں کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ زیر زمین جھیلیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مریخ پر پانی کی موجودگی کی تصدیق سائنسدانوں کا دیرینہ خواب رہا، کیونکہ اس کے بغیر اس سیارے پر کبھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا جیسا زمین پر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر زندگی کا آغاز ہوا۔ پہلے مریخ پر برف کے ٹکڑے نظر آئے، جس نے ماضی میں یہاں پانی کی نشاندہی کی۔ محققین کہتے ہیں کہ مریخ میں بہتے ہوئے چینل، پول کی شکل کی وادی اور پنکھوں کی شکل کی تلچھٹ کے ذخائر درجنوں کلومیٹر گہرے آتش فشانی دانے میں بھی دیکھے گئے، جو پانی بنانے کے ضروری جزو ہیں۔ تحقیق کے شریک مصنف کیان گیبریل کہتے ہیں کہ چند سائنسدان تو سمندر کا تصور پیش کر رہے ہیں، مریخ پر 30-40 لاکھ سال پہلے ہو سکتا ہے زیر زمین جھیلیں وہاں ملی ہوں اور سمندر ہی کی طرح رہی ہوں۔ تو جناب، کیسا مزہ ہو کہ کبھی زمین کے علاوہ ہم ان دوسرے سیاروں پر بھی سیاحت کو فروغ دے سکیں۔ چلیے، وہ تو جب ہوگا دیکھیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر سوات لے جا رہے ہیں، جہاں نگت ونٹر سپورٹس یعنی سرمائی کھیلوں کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ جی نگت،
شکریہ بہجت، لیکن اس سے پہلے ایک سپورٹس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ خبر میرے پاس ہے، وہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی اپنے سامعین کو۔ وادی سوات کی طرح وادی کیلاش کے بارے میں بھی ہمارے بہت سارے سامعین جانتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو وادی کیلاش کے ایک آخری گاؤں ہے شیخا نندا میں برف باری بہت ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کھیل مشہور ہے، اس کے بارے میں میں بتاؤں گی۔ گاؤں شیخا نندا جو ہے وادی کیلاش کا علاقہ ہے، جہاں پر برف باری کے موسم میں برفانی ہاکی کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل کیلاش قبائل اور مقامی مسلم آبادی کے درمیان ایک طویل عرصے سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس کی فاتح ٹیم کے کپتان کو 3 روز تک وادی کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، جسے مقامی زبان میں مہتر کہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ کھیل صدیوں سے اس وادی میں کھیلا جاتا ہے، جس میں لکڑی سے بنے ہوئے ایک بال جو کہ گول ہوتا ہے، اس کو کالا رنگ دے کر لکڑی ہی سے بنے ہوئے ہاکی سے مارا جاتا ہے۔ اس ہاکی کے سرے میں لکڑی کو تراش کر اس میں چھوٹا سا سوراخ بنایا جاتا ہے، تاکہ جب بال برف میں گر جائے تو بال کو اس سوراخ نما جگہ میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے۔ اس گیم میں غلطی سے بھی بال کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اگر کوئی مخالف ٹیم اس بال کو ہاتھ لگاتا ہے تو دوسری ٹیم کو ایک گول دے کر برتری دی جاتی ہے۔ سنو ہاکی برف پوش میدان میں کھیلا جاتا ہے، اس میں 4 سے 7 کلومیٹر کا لمبا میدان استعمال ہوتا ہے۔ بیک وقت دو بال ایک سرے سے مارے جاتے ہیں، جبکہ آگے لے جاتے ہوئے دوسرے سرے تک اس بال کو پہنچایا جاتا ہے۔ جو ٹیم پہلے پہنچ گیا اس کا ایک گول شمار ہوتا ہے۔ تو یہ گیم کیلاش میں کھیلا جاتا ہے۔ تو اب دوبارہ سے ہم لیے چلیں گے آپ کو سوات میں، کیونکہ سوات کا علاقہ، اس کی خوبصورتی، اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں۔ ہر سال کوشش کی جاتی ہے سوات میں انتظامیہ کی جانب سے کہ عوام اور جو سیاح آتے ہیں وہاں پر، ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا جائے۔ تو گزشتہ ہفتے اس فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں نہ صرف مقامی لوگ محظوظ ہوئے بلکہ سیاحوں نے بھی خوب لطف اٹھایا۔ تو اس کی رداعت ہم سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
سوات میں موسم سرما کی تیسری برف باری شروع ہوئی تو سیاحوں نے یہاں کا رخ کر لیا، جن کی سیر و تفریح کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے برفیلے کھیلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں نہ صرف مقامی اور غیر مقامی کھلاڑیوں نے حصہ لیا بلکہ مرد و خواتین نے ایڈونچر سے بھرپور یہ کھیل سیکھنے کی بھی کوششیں شروع کر دی۔ پر رونق پروگرام کا اہتمام وادی ملم جبہ میں کیا گیا، جس سے لطف اٹھانے کے لیے ہزاروں سیاح پہنچ گئے۔
ٹرینر کی بڑی اچھا ضرورت ہوتی ہے، اسٹارٹ میں میرے ساتھ ٹرینر تھا تو میں نے جتنی دفعہ بھی کیا بڑا اچھا کیا۔
میں اسکی سیکھنے کے لیے آئی ہوں اور سنو بورڈنگ سیکھنے کے لیے آئی ہوں، مجھے بہت جگہ یہ پسند آئی ہے، آئی ایم ریلی ایکسائٹڈ ٹو اسکی۔
ملم جبہ آئے ہوئے سیاحوں نے یہاں کی خوبصورتی اور بہترین موسم کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بیان کیے۔
دبئی میں رہتی ہوں، دبئی سے آئی ہوں،
میں نے فرسٹ ٹائم سنو دیکھا ہے، میں نے کبھی زندگی میں سنو نہیں دیکھا اور اٹس امیزنگ، میں بالکل حیران ہو گئی ہوں یہاں پر دیکھ، صرف موویز میں دیکھتی تھی یہ سب، بٹ ابھی یہ سب دیکھ کر بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خوابوں میں ہوں. اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت لوگ اسکی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ برف کا مزہ لے رہے ہیں. یہاں کی خوبصورتی بہت اچھی ہے اور میں ملک کے لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ سوات اور ملنجبہ کی خوبصورتی دیکھیں.
سیاحوں نے نہ صرف کھیلوں اور خوشگوار موسم کا مزہ اٹھایا بلکہ چیئر لفٹ میں سفر کر کے سیر و سیاحت کا مزہ بھی دوبالا کر دیا.
بڑا مزہ آیا ہے، بچوں کو چیئر لفٹ میں بٹھا کے ٹاپ تک گئے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایسا نظارہ دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا ہم نے انجوائے کیا.
موسم سرما میں ٹھنڈے ماحول اور محفل کو گرمانے کے لیے موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مقامی گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر خوب داد وصول کی. ان رنگا رنگ تقریبات میں من چلے نوجوانوں نے بھنگڑے ڈالے اور بچوں نے ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک پھینک کر خوب مزے لوٹ لیے اور سوات سے خوشگوار یادیں لے کر واپس لوٹ گئے. ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، ملم جبا، سوات.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 91 اکیڈمی ایوارڈز آسکرز کی تقریب 39 سال بعد پہلی مرتبہ بغیر میزبان کے امریکی شہر لاس اینجلس میں انجام پائی. تقریب میں گرین بک کو بہترین فلم قرار دیا گیا، رامی مالک کو بہترین اداکار اور اولیویا کولمن کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا. بہترین معاون اداکارہ ریجینا کینگ کی جگہ ریجینا کینگ، جبکہ بہترین معاون اداکارہ مہرشالا علی قرار پائے. امریکی سنگر لیڈی گاگا کو ان کی پہلی فلم آ سٹار از بورن کے گانے پر بیسٹ اوریجنل سانگ کا ایوارڈ دیا گیا. تقریب اور اس سے قبل ریڈ کارپٹ پر جہاں درجنوں ہالی ووڈ ستاروں نے شرکت کی، وہیں سال 2018 کے دوران اس دنیا سے چلے جانے والے اداروں، فنکاروں اور فلم سازوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب کو سن 1989 کے بعد پہلی مرتبہ بغیر کسی میزبان کے پیش کیا گیا تھا. تو آسکرز کا ذکر ہم نے کیا تو ریڈ کارپٹ کا بھی تذکرہ رہتا ہے، اور آج ہماری یعنی پاکستان سے نئی نسل کے لیے اس کارپٹ پر آنا کوئی بڑی بات رہا نہیں. اب دیکھ لیجئے، گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خلقوی کی بیٹی لا ریب عطا ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ ہیں اور ہالی ووڈ انڈسٹری کے اس شعبے میں آنے والی پہلی پاکستانی خاتون بھی. اپنے کام کی وجہ سے انہیں ویژول ایفیکٹس سوسائٹی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا تھا. ثاقب الاسلام نے ان سے VES ایوارڈز کے ریڈ کارپٹ پر لاس اینجلس میں جو بات کی آپ کو سنوا رہے ہیں، اسی پہ مبنی رپورٹ، آئیے سنتے ہیں.
ہالی ووڈ، خوابوں کی سرزمین، جہاں اپنے نام کا ستارہ پانے کی خواہش شوبز کی دنیا سے جڑا ہر شخص کرتا ہے. ایسا ہی ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے لا ریب عطا، جنہوں نے پاکستان کے شہر میاں والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں عیسیٰ خیل سے اپنا سفر شروع کیا اور آج وہ ہالی ووڈ کے ریڈ کارپٹ پر موجود. لا ریب عطا ایک ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ ہے جنہیں نیٹ فلکس کی ایک سیریز آلٹرڈ کاربن کے لیے ہالی ووڈ کی پرسٹیجیس ویژول ایفیکٹس سوسائٹی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا تھا. یہ ایوارڈ تو نہیں جیت پائیں، لیکن انہوں نے یہاں سے ہالی ووڈ کے اپنے سفر کو ایک نئی جہت ضرور دی ہے.
ویژول افیکٹ سوسائٹی ایوارڈز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرک روتھ کا کہنا ہے کہ ان ایوارڈز کا مقصد یہی ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں کے پیچھے چھپے انجان چہروں کو سامنے لایا جائے.
لا ریب اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی بڑی فلموں مشن امپاسبل، کرونیکلز آف نارنیا اور ایکس مین کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. لا ریب کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اس منفرد شعبے کی طرف آنا ایک قدرتی عمل تھا.
بہت چپ چپ رہتی تھی، آئی یوز ٹو بی کالڈ میوٹ بائی ایوری ون ایلس، تو زیادہ مجھے یہی انٹرسٹ تھا کہ میں اسی فیلڈ میں جاؤں.
لیکن
اس سفر میں ان کے لیے چیلنجز بھی بہت تھے.
سب سے بڑا چیلنج جو تھا it was my own personal challenge, the mental barriers that we have because of the background of society we come from. The communication was one of my biggest challenge.
لاریب ایک فنکار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے والد پاکستان کے مشہور گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ہیں اور ان کی والدہ بھی اداکارہ رہ چکی ہیں، جبکہ ان کے دونوں بھائی بھی موسیقی اور اداکاری کی فیلڈز میں ہیں. لیکن ایک وقت میں لاریب کو اپنے خاندانی پس منظر کے باعث مشکلات بھی ہوئیں، جہاں لڑکیوں کی جلد شادی جیسی روایات ہیں. لاریب کی والدہ نے بھی اپنا اداکاری کا کریئر شادی کے بعد چھوڑ دیا تھا.
مما شروع سے مجھے یہی کہتی تھی کہ لاریب ڈونٹ گیٹ میرڈ ایٹ ارلی ایج، بی سم تھنگ فرسٹ. شی وانٹڈ ٹو سی ہر فیوچر سکسیس ان می.
یہی وجہ ہے کہ لاریب دوسری خواتین کو وی ایف ایکس اور ایسے ہی دیگر مختلف اور منفرد فیلڈز میں آنے کے لیے ان کی رہنمائی کرتی ہیں.
ڈریم بگ اینڈ فائٹ فار اٹ. ون گرل یو نو وتھ بگ ڈریمز کین بی اے ریولیوشن.
اور لاریب کا بڑا خواب ہالی ووڈ میں وی ایف ایکس کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے. ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، ہالی ووڈ، کیلیفورنیا.
انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ آپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سنیں گے. لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم بہجت کی طرف جائیں گے، کیونکہ بہجت کے پاس آپ کے لیے زبردستی شوبز کی خبریں ہیں. تو تفصیلات بتائیے خبروں کی بہجت جی.
بہت شکریہ نگہت. بالی ووڈ سنگر اور ایکٹر عدنان سمیع ان دنوں سوشل میڈیا ٹرالنگ کی زد میں ہیں. خاص طور پر پاکستانی سوشل میڈیا کے صارفین عدنان سمیع پر بہت کچھ لکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن کی رہائی اور بھارت واپسی پر عدنان سمیع کا ایک بیان. سال 2015 میں پاکستانی شہریت ترک کر کے بھارتی شہری بن جانے والے عدنان سمیع خان کا بھارتی پائلٹ کی رہائی پر یہ کہنا تھا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی واپسی پر شکرانے کے نفل پڑے. میری پیدائش بھارت میں نہیں ہوئی، لیکن میرے لیے جینا یہاں، مرنا یہاں ہے. میری حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں اٹھتا. عدنان سمیع کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے جاسوس سے لے کر غدار تک کہا گیا، طرح طرح کے طنز کیے گئے، لیکن میں نے بھارتی فضائیہ کی حالیہ کارروائی کا زبردست جشن منایا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ٹرالنگ کرنے والوں کو دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بھارتی ایئر فورس نے شہریوں کو نہیں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، اور دوسری بات میں اب بھارتی ہوں اور میری وفاداری بھارت کے ساتھ ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی. آپ جتنا چاہیں مجھے ٹرول کریں اور نشانہ بنائیں، لیکن بھارت ہی میرا ملک ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی نے بالی ووڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا. گلوکار سونو نگم، ایکٹر رنویر سنگھ اور سینئر فنکار نانا پاٹیکر بھی میڈیا پر جاری بحث کی زد میں آ گئے. سونو نگم نے ایک انٹرویو کے دوران میڈیا پر تنقید کی اور کہا کہ میڈیا اور صحافیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسری جانب اداکار رنویر سنگھ نے کہا کہ فن، کھیل اور وطن پرستی الگ الگ چیزیں ہیں جنہیں مکس نہیں کیا جا سکتا. ایک اور واقعے میں اداکار نانا پاٹیکر نے پاکستان بھارت کشیدگی سے متعلق ایک صحافی کے سوال پر یہ کہہ کر برہمی کا اظہار کیا کہ وہ ان سے کوئی متنازع بیان دلوانا چاہتا ہے. اور آخر میں خبر ہے کہ بالی ووڈ ایکٹر شاہ رخ خان کو دلی کی ایک یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کا معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا. دلی میں واقع جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی بالی ووڈ کے شاہ رخ خان کو سینما اور ثقافت کے فروغ کے لیے ان کے خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینا چاہتی تھی، لیکن وہ متعلقہ اداروں سے یہ درخواست کر کے الجھن کا شکار ہو گئی. وزارت برائے انسانی وسائل اور ترقی HRD نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی درخواست پر کہا کہ شاہ رخ خان کو پہلے بھی ایک اور یونیورسٹی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دے چکی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان کو 2016 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی جا چکی ہے، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق بھارت میں ایسا کوئی قانون یا اصول موجود نہیں جو ایک ہی شخص کو ایک سے زائد بار اعزازی ڈگری دینے سے روکتا یا منع کرتا ہے. اس سے پہلے بھارتی سائنسدانوں CNR راؤ اور MS سوامیناتھن کو کئی بار اعزازی ڈگری سے نوازا جا چکا ہے. یونیورسٹی کی جانب سے شاہ رخ کو اعزازی ڈگری دینے کا معاملہ گزشتہ سال سے لٹکا ہے، اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ہوگا کیا، یعنی شاہ رخ کو دوسری بار ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملے گی یا نہیں. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں، اب آئیے چلتے ہیں نگہت کے پاس تاکہ پھر ہم شوبز راؤنڈ اپ کی تفصیل معلوم کریں.
ہم شوبز راؤنڈ اپ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم بچا ہے، تو ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں اس ہفتے کا شوبز راؤنڈ اپ جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس.
خوف اور دہشت سے بھرپور ہالی ووڈ کی نئی فلم مڈ سمر کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔
You can't speak. You can't move. But this opens you up to the influence.
اس فلم میں ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ہمراہ سویڈن کے ایک دیہی قصبے میں گرمیوں کی تعطیلات پر جاتی ہے، مگر یہ تعطیلات اس وقت بدل گئی جب گاؤں میں ایک تہوار پرتشدد اور عجیب و غریب واقعات کا باعث بن گیا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ٹریلر میں ایک خوفزدہ کر دینے والی جگہ کو دکھایا گیا ہے اور مختلف مناظر کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ وہ دیکھنے والے کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں۔ اس ٹریلر سے اندیا یہ ملتا ہے کہ فلم توقعات سے زیادہ خوفناک اور عجیب ہوگی۔ ایکشن سے بھرپور فلموں کے مداحوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی نئی فلم نیور گرو اولڈ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
انڈرٹیکر نیڈ آف یور سروسز فار ا پرائیویٹ فیونرل، وڈ دیٹ بی آف انٹرسٹ ٹو یو؟
ہی ڈائیڈ۔
وائی از دی انڈرٹیکر ہیئر؟
ہی از ہیئر ٹو بیری یو، بل۔
آئی اسٹل ان بزنس ود دس پیٹرک ٹیٹ۔
اس فلم کی کہانی آئرلینڈ کے ایک قصبے کے گرد گھوم رہی ہے جہاں ایک گینگ آ کر قبضہ کر لیتا ہے اور رہائشیوں کا قتل عام کرتا ہے۔ ایکشن اور سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 15 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور نئی سپر ہیرو سائنس فکشن فلم کیپٹن مارول کے رنگا رنگ ورلڈ پریمیئر کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی تھیٹر میں منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں فلم کی کاسٹ نے ریڈ کارپیٹ پر رونقیں بکھیر دی۔
The future of our world is at stake.
You have a mission.
How do I look? Fresh.
On March 8th. Woo! Is this normal?
Pretty much.
Go higher. Go further.
اس فلم کی کہانی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل سپر ہیروز کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیں گے۔ امریکی باکس آفس پر اینیمیٹڈ فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن دی ہیڈن ورلڈ دوسرے ہفتے بھی پہلے نمبر پر رہی۔ اس ہفتے اس فلم نے 4.16 کروڑ روپے سے زائد کما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اینیمیٹڈ فلم ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن دی ہیڈن ورلڈ اپنے سلسلے کی تیسری اور سب سے کامیاب فلم ہے۔ اس سے پہلے ریلیز ہونے والی دونوں فلمیں 7 کروڑ روپے بھی نہیں کما سکی تھیں، جبکہ نئی فلم نے 7.25 کروڑ روپے محض ابتدائی 3 دنوں میں کما لیے تھے۔ ہالی ووڈ ڈراما فلم دی انٹروڈر کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
Welcome to Fox Love.
My great great grandfather built this house. It's the only house I ever lived in.
I put my soul into it.
Fox Love is yours now.
We'll take good care of her. It's so bad for him.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے جوڑے کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنی پسند کا ایک گھر خریدتا ہے، تاہم وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا سابقہ مالک گھر دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خوفناک ارادے رکھتا ہے۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 3 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم آؤٹ آف بلو کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Do you know your place in the universe?
Associate Professor Jennifer Rockwell.
One of the Rockwells?
Colonel, I'm Detective Michael Lamb.
See your daughter laid out like that? This was my whole life.
Jennifer, Jesus Christ.
I don't think Jesus had much to do with us, Dr. Strong.
اس فلم کی کہانی ایک جاسوس خاتون کے گرد گھوم رہی ہے جسے ایک غیر معمولی کیس کی گتھی سلجھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 15 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
اسی کے ساتھ یہ پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نگہت امان آپ سے اجازت چاہیں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت پی ریکارڈنگ انجینئر نک ایوانوف کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات آئندہ پروگرام میں پھر ہوگی. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے. جیسا کہ نگہت ہمیشہ کہتی ہیں, ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے. آپ کی تجویزوں اور آراء کو ہم جلد ہی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ سے پھر ہماری بات ہوگی. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.